الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد
ایک اور بلندر صلوات اسلامی اور مسلمانان حسینی، درسگاہ حسینی میں کتاب الہی کا وہ سورہ مرکز بحث ہے جس سورے کے اسماء ہی گوناگوں ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ اس سورے کے نام ہی اتنے ہیں کہ اگر ایک ایک نام ہی کی تشریح ایک ایک روز کی جائے تو بھی کافی وقت کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس وقت محدود. یقین کیجئے ہمارے پاس وقت محدود ہے. کوشش کیجئے کہ لمحوں میں صدیوں کو سمیٹ سکیں. وقت بہت محدود ہے اور لمحات بہت گریزاں ہیں. اہل فکر کے لیے، اہل ذکر کے لیے، اہل علم کے لیے مجال ذکر و فکر و بحث بہت ہے، مگر اگر درمیان میں رشتہ اخلاص کا ہو اخلاص خود سورہ اخلاص کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، اور اخلاص ایک وصف بھی ہے، اخلاص ایک حال بھی ہے، اخلاص ایک مقام بھی ہے. اگر انسان اخلاص کے سہارے سے آگے بڑھے، اخلاص کا قدم درمیان میں ہو، دل میں اخلاص ہو، حقیقت سے رشتہ اخلاص کا ہو، تو کرم حسینی خود بخود شامل حال ہو جاتا ہے. اور جہاں لطف و کرم حسینی شامل حال ہو جائے، وہاں ممکن نہیں ہے کہ انسان فیض حق سے محروم رہ جائے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ انسان فیض حق سے محروم رہ جائے. اس لیے بہت سے کام جو دوسرے صدیوں میں کرتے ہیں، اہل حق لمحوں میں کر جاتے ہیں، اور بہت سے کام جو اہل حق لمحوں میں کر جاتے ہیں وہ دوسرے صدیوں میں بھی نہیں کر پاتے. زمان و مکان کی اور شؤون حیات کی یہ ریلیٹیویٹی ابھی تک کہیں اچھی طرح زیر بحث لائی نہیں گئی. یہ اضافیت، یہ نسبیت. اسی لیے میں اس طرح کی بحثیں آپ حضرات کے سامنے چھیڑ رہا ہوں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سے ہمارا رشتہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ حقیقت سے رشتہ کیا علم کے وسیلے سے قائم ہو سکتا ہے؟ تو علم کیا ہے؟ علم کا تصور عموماً ہم نہیں کر پاتے جب تک کہ ذہن کا درمیان میں قدم نہ آ جائے. ذہن کیا ہے؟ وہ علم جو ذہن کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ تو علم حصولی ہے. جو کافی نہیں ہوتا. دیکھیے، پہلے روز سے میں ایک تعریف جو بہت مشترک ہے، بہت کامن ہے، اور بار بار میں نے عرض کیا کہ جو لاجک کی اور فلسفی کی سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں یہ مل جائے گا کہ علم کی تعریف یہ ہے کہ انطباع صورت الشیء فی الذہن، کسی شے کی صورت یا تصویر کا ذہن میں آ جانا علم ہے. کیا واقعی یہی علم ہے؟ کسی شے کی صورت کا سامنے ہونا اور ہے، اور اس شے کا خود سامنے ہونا اور ہے. تو کیا ہم صورت پر اکتفا کر لیں، تصویر پر اکتفا کر لیں، یا شے تک پہنچنے کی کوشش کریں؟ تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ شے تک ہم پہنچ سکیں؟ ہے نا مشکل مقامات، آسان تو نہیں ہے. یہی وہ مقامات ہیں جو قدموں سے نہیں پہنچے جا سکتے، ان تک قدموں سے نہیں پہنچا جاتا، سر کے بل پہنچا جاتا، سینے کے بل راستہ طے ہوتا ہے، قدموں کے بل نہیں. ان دو قدموں سے مکانی فاصلے طے ہوتے ہیں، معنوی فاصلے سر کے بل طے ہوتے ہیں. یوں ہی نہیں کہنے والوں نے کہا ہے. حکیم سنائی غزنوی کا ایک مصرع صرف اس وقت ذہن میں آ رہا ہے کہ عشق با سر برید ابو ید راس. عشق تو ہمیشہ کٹے ہوئے سر سے راز اگلتا ہے. عشق کا مقام بہت بلند ہے، اور وہی عشق جو کٹے ہوئے سر سے راز بیان کرتا ہے، وہی انسان کو اس کی ناقص عقل سے آگے کی منزلوں تک لے جا سکتا ہے. ये याद रखिए, अपनी अकल पे नाजा होने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ये अकल इस खाकनाए दहर में आने के बाद, यानी ये अकल हमारी आपकी अकल, ये इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर इस फजा में आने के बाद मुकम्मल तौर पर खाक आलूद हो चुकी है, अपनी रौनक खो चुकी है, अपनी रौनक खो चुकी है। इसलिए इस अकल पे ज्यादा नाजा ना हो, वरना मंजिल नहीं मिलेगी। अच्छा, मेरी बातें कुछ अजीब सी लग रही हैं। अपने नफ्स में डूबने की कोशिश तो कीजिए, आपको आपके बदन का इल्म तो आईने के हवाले से होता है, आपको खुद आपके बदन का इल्म, आपको खुद आपके रूए मुबारक का इल्म आईने की मदद से होता है या नहीं? कैसी मजबूरी है, कैसी बेचारगी है। क्या आपके जहन की सकत है? आंखें बंद करके आप अपने चेहरे को भी नहीं देख सकते? कहीं चेहरे पे दुनिया ने खाक तो नहीं मल दी है? चेहरे पे जो आलम कुद्स से नूर लेकर आए थे वो बाकी है कि रुखसत हो चुका है? इस चेहरे की खबर खुद आप, हम अपने चेहरे की खबर आईने के वसीले से हासिल करते हैं। ये इल्म, ये खबर, ये इल्म हुसूली कहलाता है। क्या कहलाता है? इल्म हुसूली, हम हासिल करते हैं, ये हम हासिल करते हैं। और जहां आईने की जरूरत नहीं होती वो कौन सी मंजिल है? जब आप कहते हैं मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, या आपको अपने होने का इल्म जिसको आप मैं से ताबीर करते हैं, ये आईना हो या ना हो, मैं को रियलाइज करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, मैं को पहचानने के लिए, मैं को जानने के लिए किसी आईने की जरूरत नहीं है। ना आईने सिकंदरी, ना लोहे का आईना, फौलाद का आईना, ना शीशे का आईना, ना जहन का आईना, किसी आईने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि आप हैं। अगर आपके सामने कोई आईना ऐसा लाया जाए जिसमें साइंस ने कोई सहर कर रखा हो, यानी वो आपके सामने हो मगर आपका चेहरा नजर ना आ रहा हो, कुछ नजर ना आ रहा हो, तब भी क्या आप इनकार कर देंगे कि मैं नहीं हूं? तवज्जो है। कोई आईना आपके सामने ऐसा हो जिस पर साइंस ने जहर कर दिया हो, हैं? ये जुमले याद रखिए। और उस आईने में आपकी सूरत नजर ना आ रही हो तो क्या आपको अपने वजूद में शक हो जाएगा? पता नहीं मैं हूं या नहीं, होता तो आईने में नजर आता नहीं, कभी नहीं। और हमारे आप तो खुद आप अपने होने का इल्म रखते हैं और उस इल्म के लिए आईने के मोहताज नहीं हैं। मगर आप जो चेहरा रखते हैं, जो बदन रखते हैं, जो जिस्म रखते हैं, उसके इल्म के लिए आप आईने के और जहन के मोहताज हैं। इसके मानी यह है कि इल्म की दो किस्में हैं। एक वो किस्म है जो मोहताज है वसीले की, वासते की, आईने की, जहन की, और एक वो किस्म है जो किसी वासते, वसीले, आईने और जहन की मोहताज नहीं है। जब तक आप जहन और आईने का वसीला हाथ साथ में रखेंगे और सिर्फ उस पर एतमाद करेंगे, खुद अपनी जात को नहीं पहचान सकते, खुदा को क्या पहचानेंगे? توجہ ہے، دیکھیے شکر ہے، یہ ہے تاثیر نام حسین. اگر خدا کی قسم یہ فرش عزا نہ ہوتا اور یہ ممبر نہ ہوتا جو ذکر حسین سے منسوب ہے، تو یہ علم حضوری اور علم حصولی کی بحث آپ کی سمجھ میں آتی یا میں سمجھا پاتا؟ حوضہ علمیہ میں رہنے والے مہینوں ورق الٹتے رہتے ہیں، علم حصولی علم حضوری سمجھ میں نہیں آتا. اور ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں حسین، جس کے نام کی گونج میں یہ تاثیر ہو اس کی نگاہ میں کیا تاثیر ہوگی، اس کے انفاس میں کیا تاثیر ہوگی، اس کے وجود مبارک میں کیا تاثیر ہوگی، اسے کہتے ہیں حسین. اسی لیے تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اگر حقیقت تک پہنچنا ہو تو سب سے مؤثر ذریعہ حسین ابن علی کا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہ سب سے مؤثر. ممکن ہے کہ کوئی صاحب یہ کہیں کہ اپنی عقیدت مندی کا اظہار کر رہے ہیں. عقیدہ ہے، مذہب ہے، عقیدہ تو اندھا ہوتا ہے، محبت تو اندھی ہوتی ہے. تو یہ بات میں عرض کر دوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن یہ بات سمجھ کے اٹھیے گا، محبت اندھی نہیں ہوتی. اور وہ شے جسے اندھی محبت کہا جاتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی. محبت ہمیشہ فرع معرفت ہوتی ہے، پہلے معرفت پیدا ہوتی ہے تب محبت. ممکن نہیں ہے کہ بغیر معرفت محبت پیدا ہو جائے، ممکن نہیں ہے. اگر بغیر معرفت محبت ہے تو وہ اندھی ہوگی، اس لیے کہ وہ محبت ہی نہیں ہے اصلا. وہ کسی بھی اور قسم کی کشش سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. لیکن دیکھیے کشش تو مقناطیس میں بھی ہوتی ہے. مقناطیس لوہے کے ذروں کو کھینچ لیتا ہے نہیں، اس کو کیا محبت کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ محبت کہتے ہیں. مقناطیس کی کشش کو بھی محبت نہیں کہتے. محبت صرف اس کشش کا نام ہے جو علم اور معرفت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اور ایک بات اور عرض کروں، کاش یہ بات بھی ذہنوں میں اتر جائے، بڑی لطیف ہے، نازک ہے، دقیق ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت سے جھگڑے حل ہو جائیں، فیصلے ہو جائیں. عموماً جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، جس طرح مقناطیس لوہے کے ذروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. نہیں، بالکل برعکس ہے یہ عمل. آپ کو کسی صاحب فضل و کمال کی معرفت حاصل ہوئی، اب اس معرفت سے جو کشش پیدا ہوگی وہ اسے آپ تک نہیں کھینچ کر لائے گی، آپ کو کھینچ کر اس تک لے جائے گی. بالکل دو سمتوں میں سفر ہے. مادی کشش کی سمت الگ ہے، معنوی کشش کی سمت الگ ہے. اور ہمارے یہاں وہ مادی کشش ہے کہ جو بت بنا کے گھر میں رکھتی ہے، یہ معنوی کشش ہے جو گھر لٹا کے کربلا لے جاتی ہے. سے قریب تشریف لے آئے. توجہ ہے تو صبورات کو کلیئر کرتے ہوئے جائیے, کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. اچھا علم کا صحیح تصور تو ہو کہ علم کیا ہے, حقیقت کا صحیح تصور تو ہو کہ حقیقت کیا ہے, معرفت کا صحیح تصور تو ہو کہ معرفت کیا ہے, محبت کا صحیح تصور تو ہو کہ محبت کیا ہے. دنیا والوں نے تو جنو کا نام خرد رکھ دیا اور خرد کا نام جنو رکھ دیا. یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم جنو کو جنو کہیں, خرد کو خرد کہیں, اور یہ سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے, اور یہ جانیں کہ حقیقت تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے. لطف مولا سے بڑی عظیم بحث ہے جو چھڑ گئی ہے. کاش یہ بحث آپ کے دلوں میں اور دماغوں میں جگہ پیدا کر لے اور جاری رہے. حقیقت اور حسین, دیکھیے مشکل یہ ہے بہت بڑی کہ عام طور پر جو مذہب کا, روحانیت کا, معنویت کا جو تصور ہے نا ذہنوں میں, وہ بھی بڑا ناقص ہے. اور اس ناقص تصور سے فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ جنہوں نے مذہب کو صنعت بنا دیا, ریلیجن کو انڈسٹری بنا دیا. یہ ہے المیہ. سب سے بڑا جہاد تو ایک سچے روحانی انسان کا یہ ہے کہ وہ مذہب کی, روحانیت کی, دین کی اس معنویت کو باقی رکھے, اس کی اس طہارت کو باقی رکھے, اس قداست کو باقی رکھے اور اسے صنعت بننے نہ دے. اور جن لوگوں نے صنعت بنا رکھا ہے, جن لوگوں نے اسے انڈسٹری بنا رکھا ہے, ان سے اپنے دل و دماغ کو محفوظ رکھیں. سب سے بڑی مشکل یہ. اور یہ انسان بڑی حد تک اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے اندر ایک ذہنی رویہ ہوتا ہے بارگین کا. یہ اس طرح کی بات ہے جیسے سمجھیے کہ گویا انسانی انسٹنکٹ میں یہ بات ہوتی ہے, اور جسے ہم کہتے ہیں تجرید, تزکیہ, نفس کو پاک کرنا. وہ نفس کو پاک کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ انسان اپنی جبلت سے, اپنی فطرت سے, اپنی نفسیات سے. فطرت اور جبلت میں نے یوں ہی نام لے لیا, فطرت میں بارگین نہیں ہے. تو اس دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے رویوں سے یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اپنے نفس کو, اپنی نفسانیت کو, اپنی نفسیات کو, اپنی ذہنیت کو اس سے پاک کرتا چلا جائے. یعنی جس سے محبت کرے یوں نہ کرے کہ میں محبت کرتا ہوں تو مجھے کچھ چاہیے. میں محبت کرتا ہوں تو میرے کچھ مطالبے بھی پورے ہونے چاہیے. یہ محبت ہے کہ سیاست؟ یہ تو سیاسی جوڑ توڑ کی بات ہو گئی کہ پارلیمنٹ میں میں آپ کا ساتھ دوں گا تو آپ بازار میں میرا ساتھ دے دیجئے گا, بازار میں میں آپ کا ساتھ دوں گا تو پارلیمنٹ میں آپ میرا ساتھ دے دیجئے گا, تب تو دوستی برقرار رہے گی, ورنہ نہیں. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پھر عرض کر رہا ہوں, محبت نور ہے, علم بھی نور ہے, علم بھی نور ہے, محبت بھی نور ہے. علم کے نور ہونے پر جو عقلی اور وجودی دلائل ہیں وہ تو ہیں, اس کی طرف اشارہ کروں گا, لیکن اس وقت ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں, جو حدیث نبوی ہے سرکار رسالت مآب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد فرمایا العلم نور, العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. علم تو نور ہے, علم تو ایک خاص نور ہے, علم تو ایک عظیم نور ہے. اب آپ کہیے کہ یہ عظیم و خاص اور یہ سب الفاظ آپ کہاں سے لیے چلے آ رہے ہیں؟ فقرہ تو بس دو ہے, العلم نور. ہاں یہ عربی بلاغت کی تہداریاں ہیں. جب عربی بلاغت کی تہداریوں میں آپ جا کے دیکھیں گے کہ وہاں تنوین کے بھی کتنے معنی ہوتے ہیں. تنوین کہتے ہیں اس نون کو جو تلفظ کیا جاتا ہے, لکھا نہیں جاتا, اور وہ کبھی دو زبر اور دو زیر اور دو پیش کی شکل میں اسے ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے سمجھ جائیں کہ یہاں تنوین ہے. تو العلم نورن, نورن اس پر تنوین ہے. یہ تنوین کے کیا معنی ہے؟ صرف تنکیر کے لیے پیغمبر جب فرما رہے العلم نورن, یعنی علم ایک خاص نور ہے, علم ایک عظیم نور ہے, علم ایک مجرد نور ہے. علم نور مادی نہیں ہے, علم خود نور مجرد ہے. یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء, اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے, کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے یہ علم. یہ نور کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے, کوئی دوسرا سر چشمہ نہیں ہے. علم کا کوئی دوسرا سر چشمہ نہیں ہے, نہ کوئی کتاب نہ کوئی صاحب کتاب, صرف اور صرف ایک سر چشمہ ہے علم کا, اور وہ ہے ذات حق سبحانہ و تعالی. اور جسے ذات حق براہ راست تعلیم کا دے کر, تربیت دے کر بھیجے, اور صرف بھیجے نہیں, ایک پیغام رسا کے طور پر نہیں, بلکہ یہ کہہ کر بھیجے یعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ وہ بھیج رہا ہوں جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا, کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. جو تعلیم دے گا وہ خود نہ پڑھنا جانتا ہوگا نہ لکھنا جانتا ہوگا. معلوم ہے جو جو روایتیں موجود ہیں, جو جو باتیں حضور کے نام منسوب کر دی گئیں, کہ جب جبرائیل امین نے فرمایا اقرا تو حضور نے کہا ما انا بقارئ, مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا. آپ نے سنا تھا, آپ نے روایت پر غور فرمایا کہ یہ روایت کہاں گڑھی گئی ہے؟ اور کتنی روایتیں گڑھی گئی ہیں. شان نبوت و رسالت حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کو مجروح کرنے کے لیے, مجروح کرنے کے لیے. اب بات آ گئی ہے تو کہہ کے آگے بڑھوں گا, آپ چاہے جتنا اعتراض کریں. ظاہر ہے جب ہم ممبر پر آئے ہیں, آپ نے اونچی جگہ بٹھایا ہے, تو تیر آ کر سینے میں لگیں گے, تو اس سے تو میں خوف کھا نہیں سکتا. لیکن لازم یہ ہے کہ جو غلط روایتیں مشہور ہیں ان کے غلط ہونے کی طرف اشارہ تو کر دیا جائے. اب بطور مثال بس ایک بات, باب وحی میں, نزول وحی کے باب میں جو کچھ داستان سرائیاں ہوئی ہیں, کہانیاں گڑھی گئیں, کہانیاں گڑھی شان رسالت کو داغدار کرنے کے لیے. میں بار بار کہہ چکا ہوں, حضور نے اپنے قلم سے نہیں لکھا زندگی بھر, ٹھیک ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے. حضور نے اٹھا کر نہیں پڑھا کچھ, یہ ایک ریئلٹی ہے. لیکن پڑھنا نہیں جانتے تھے, لکھنا نہیں جانتے تھے, نہیں جانتے تھے یا نہیں سکتے تھے, اصلا سکت نہیں تھی, صلاحیت نہیں تھی, قدرت نہیں تھی, یہ ملکہ نہیں تھا. اگر یہ ملکہ نہیں تھا تو اصلا وہ عنوان کیسے صحیح ثابت ہوگا کہ پروردگار نے کہا ہم انہیں معلم بنا رہے ہیں؟
معلم بنا رہے ہیں. کون بنا رہا ہے؟ کسی سقیفہ میں رسول کو معلم بنایا گیا تھا؟ کسی سقیفہ میں معلم بنایا گیا تھا کہ بعد میں کہا جائے اجتہادی غلطی ہو گئی؟ ارے حق سبحانہ و تعالی نبی بنا کر بھیج رہا ہے, رسول بنا کر بھیج رہا ہے, خاتم النبیین بنا کر بھیج رہا ہے. ان سے پہلے جو نبی تھے انہوں نے لوگوں کو لکھنا سکھایا. نجاب ادریس کو ادریس کہتے اس لیے ہیں کہ وہ درس دیتے تھے, لکھنا سکھاتے تھے, پڑھنا سکھاتے تھے. اگر یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو ادریس افضل ہیں, محمد ان کی فضیلت نہیں رکھتے. میں جذباتی نہیں ہوں, آواز بلند ہو جاتی ہے کسی اور سبب سے. آپ تصور فرمائیے, قرآن ہے آخر, قرآن ہے. ایک نہیں ایک سے زائد مقامات پہ کہا گیا ہم انہیں بھیج رہے ہیں کس لیے؟ معلم بنا کے. یعلم سکھائیں گے. کیا سکھائیں گے؟ کتاب. کتاب تو پڑھنا ہی نہیں جانتے, نہ پڑھنا جانتے نہ لکھنا جانتے. اچھا ممکن ہے کوئی صاحب اٹھے, جناب آپ سمجھے نہیں, یہاں کتاب سے مراد, یہاں کتاب سے مراد یہ کتاب نہیں ہے جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے, اس سے کچھ اور مراد ہے. اچھا اس کے معنی ہے کہ آپ بھی تاویل کے قائل ہیں, آپ بھی مجاز کے قائل ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب سے مراد یہ کتاب نہیں ہے جو قلم سے کاغذ پر روشنائی کے ذریعے سے لکھی جائے, کوئی اور کتاب ہے. تو پھر وہاں بھی رکھیے گا, جب ہم کہیں کہ وکل شئین احصیناہ فی امام مبین, اور پھر دوسرے مقام پر آئے کتاب مبین, اور ہم یہ کہیں یا کتاب مبین سے مراد کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ امام مبین ہے. مگر وہ الگ مقام ہے, وہ الگ مقام ہے, وہ الگ مقام. یہاں جب کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ, اس کے معنی ملکہ تھا, علم تھا. مگر جتنا علم تھا سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس پورے علم کے اظہار کے لیے, ان تمام ملکات کے اظہار کے لیے, ان تمام صلاحیتوں کے اظہار کے لیے آپ کے اوپر کچھ آداب کچھ شرائط تھے, کہاں کس چیز کا اظہار کرنا ہے, کہاں کس چیز کا اظہار نہیں کرنا, کہاں کس ملکے کا اظہار کرنا ہے, کہاں کس ملکے کا اظہار نہیں کرنا, کہاں کس علم کا اظہار کرنا ہے, کہاں کس علم کا اظہار نہیں کرنا ہے, کب کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے. سامنے آنے والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان نہیں حیوان ہے, مگر اس سے برتاؤ ویسا کر رہے ہیں جیسے انسانوں سے کیا جاتا ہے. ہمارے بعض حضرات, اب جو میں مثال عرض کر رہا ہوں, دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, جو کچھ آپ سنیں فوراً قبول نہ کریں اور فوراً الجھنے نہ لگیں, صبر پیدا کیجیے, صبر. جو کچھ سنیے سکون سے سنیے, اس کے بعد اس پر غور کیجیے, اور اس کے بعد جو مسئلہ جس میدان کا ہو اس میدان کے ایکسپرٹ سے جا کے سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہر مسئلے کے بارے میں عرض کر رہا ہوں,
اب کوئی راستہ چلتے مجھے درد ہے شدید اور راستہ چلتے کوئی دوا بتا دے, آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کھا لوں؟ دوا کا مشورہ دینے والے کم نہیں ہیں, دوا کا مشورہ دینے والے کم نہیں ہیں, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ جو شخص بھی بتا دے اور وہ دعوے سے بتائے گا, اے جناب یہ کوئی بات ہے, یہ کوئی بڑا مسئلہ ہے, ارے معمولی سا درد ہے, درد کی دوا مجھے معلوم ہے, زندگی بھر درد جھیلتے ہوئے گزر گئے, میں زندگی بھر درد کی دوا کھا رہا ہوں, یہ دوا آپ کھائیے ابھی فائدہ ہو جائے گا, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کھا لوں دوا؟ ابھی بہت مشہور دوا ایک ڈاکٹر نے تجویز کی, دوسرے ڈاکٹر نے کہا نہ یہ دوا انہیں نہ دیجیے گا ورنہ نقصان کر جائے گی, میرے بارے میں آج کا واقعہ اور فرمایا آپ نے. تو دوا جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو اس سے رجوع کرنا چاہیے, روایت جو اس میدان کا غواص ہو اس سے رجوع, یعنی کوئی بھی کتاب اٹھا لی اور یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم تو اخباری ہیں. اخباری کے معنی بے سواد کے نہیں ہیں, اخباری کے معنی نعوذ باللہ جاہل کے نہیں ہیں, ہمارے ہاں جو اخباری علماء ہیں ہم ان کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں, اخباری علماء کا ہم احترام کرتے ہیں, ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے, نعوذ باللہ نہ وہ فاسق ہیں نہ وہ کافر ہیں, مومن ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, نظریاتی اختلاف بعض مسائل پر ہے, لیکن آج کل جس طرح سے اخباری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ اور جو روایت سامنے آ گئی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا, ایسا نہ کیجیے. اولاً آپ ہم اپنے حجم کو پہچانے, ہم کیا ہیں. سائنس کی باتیں میں کر رہا تھا ممبر پر, لیکن بہرحال میں کوئی بات ایسی نہیں کہہ سکتا ہوں سائنس کے میدان میں یقین کے ساتھ کہ آپ سب لوگ مان لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے, اس لیے کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا اب نہیں ہوں. سائنس کی اپنی فیلڈ ہے, اپنا میدان ہے, اس کے تقاضے ہیں, میں اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں, لیکن حرف آخر میرا نہیں ہو سکتا. اسی طرح دین ہے, اسی طرح مذہب ہے, اسی طرح فقہ ہے, اسی طرح شریعت ہے, اسی طرح روایت ہے. اب ایک روایت ایسی ہے, دیکھیے اس میں مسلک کا بھی فرق نہیں ہے. آپ حضرات نے سنا ہوگا اکثر بیان کرتے ہیں لوگ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, تو جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنی امت کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں؟ کہا نمازیں, 50 وقت کی نمازیں. کہا فرزند ابراہیم, در یتیم آمنہ مصطفیٰ, ارے تمہاری امت میں یہ سکت نہیں ہے کہ 50 وقت کی پڑھ سکے, واپس جاؤ, اللہ سبحانہ وتعالی سے کہو کہ پروردگار میں دستے ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں میری امت نہیں پڑھ سکے گی 50 وقت کی نماز. تو واپس گئے حضرت, اور اس کے بعد خوب پڑھی جاتی ہے ممبرز, جھوم جھوم کے لوگ پڑھتے ہیں اور اونگ اونگ کے لوگ داد دیتے ہیں. یا اس کے برعکس اونگ اونگ کے پڑھتے ہیں اور آپ جھوم جھوم کے داد دیتے ہیں. حضور گئے اور حق سبحانہ و تعالی نے کیا کیا, 10 وقت کی کم کر دی, اچھا جاؤ 50 نہیں تو 40, پھر واپس آئے اور پھر بیچ میں جناب موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ کہا 40 کا نہیں بھائی. یہ 40 بھی نہیں پڑھ پائیں گے, واپس جائیے. پھر واپس گئے, پھر حق سبحانہ وتعالیٰ 10 وقت کی کم کر 30, پھر واپس آئے, پھر جناب موسیٰ نے روکا,
استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. پھر واپس گئے, پھر دس وقت کی کم ہوئی, پھر آئے, پھر روکا, پھر واپس گئے, پھر دس وقت کی کم ہوئی, پھر آئے, پھر واپس گئے, پھر پانچ وقت کی کم ہوئی, پھر آئے, پھر جناب موسیٰ نے کہا تو رسول نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے, اب نہیں جاؤں گا. آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بار اور چلے ہی جاتے ہیں. پھر صلوات ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. بس ایک بار اور چلے جاتے, یا تو ایک وقت ہی رہ جاتی یا بالکل ہی معاف ہو جاتی. نعوذ باللہ من ذلک. اب آپ غور فرمائیے کہ اس روایت کو کس نے جعل کیا ہے. پہلی منزل میں خود حق سبحانہ و تعالی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ عالم ہے, حکیم ہے, رؤوف ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, اپنے بندوں پر مہربان ہے, اور وہ حکیم, اس کی حکمت کہاں گئی جب وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ بندے یہ 24 گھنٹے میں 50 رکعت کیسے پڑھ سکیں گے. وہ 100 گھنٹے کا دن رات تو بنایا نہیں تھا. تو سب سے پہلا سوال قائم ہوتا ہے صفات حق پر, دوسرا سوال قائم ہوتا ہے نبوت مصطفیٰ پر. یہ خاتم النبیین ہیں, یہ زیادہ عالم ہیں یا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام؟ غور فرما رہے ہیں آپ. اسی لیے علم اصول کی کتاب پڑھنے والے آپ دیکھ لیجئے اس روایت کو, اگر کتابوں میں موجود ہے بکثرت موجود ہے. کیا ہم اخباری مسلک قبول کر کے اس روایت کو قبول کر لیں, بیان کرتے رہیں؟ نہ اللہ کی عظمت باقی رہتی ہے, نہ نبی کی عظمت باقی رہتی ہے, نہ امت کی آبرو باقی رہتی ہے, نہ نماز کی حرمت باقی رہتی ہے. یہ اور اس قسم کی روایتیں ہماری کتابوں میں بھری ہوئی ہیں جو خدا دشمنوں نے اور اسلام دشمنوں نے گڑھی اور حدیث کی کتابوں میں بھر دی. مشہور ترین روایت ہے, اس لیے میں نے اسے موضوع بنایا. اب اصولی علماء کا کیا کام ہے؟ پروردگار جنت نصیب فرمائے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جناب علامہ شیخ حسن ابن زین الدین شہید ثانی, ان کی مشہور کتاب اصول فقہ میں جو صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے, وہ بڑی پربرکت کتاب ہے, ابتدائی کتابوں میں سے ہے. ایک زمانے میں پہلی کتاب وہی پڑھائی جاتی تھی علم اصول فقہ میں, اس کا نام ہے معالم الاصول, اصل میں تو اس کا نام ہے معالم الدین و ملاذ المجتہدین, لیکن وہ فقہ میں کتاب ہے, اس کا مقدمہ ہے وہ اصول میں. اس مقدمے کو الگ کر کے مستقل کتاب کے طور پر پھر شائع کیا گیا اور وہ نصاب میں داخل ہو گیا اصول فقہ میں. اس کتاب میں انہوں نے صاف صاف لکھ دیا کہ بھائی یہ روایت خدا کے واسطے اس پر اعتبار نہ کریں. ایک مثال دے رہا ہوں, ایک مثال, اور تنہا انہوں نے نہیں, نہ جانے کتنوں نے. اور ہمارے یہاں یعنی بظاہر کتنی دلاویز و خوبصورت داستان گڑی گئی اور آپ سنتے رہتے ہیں اور کبھی ذہن میں شک شبہ پیدا ہوا, اور حقیقت کیا ہے؟ نہ توحید سلامت رہتی ہے, نہ رسالت سلامت رہتی ہے, نہ نبوت سلامت رہتی ہے, نہ نماز کی حرمت, نہ آپ کی آبرو امت. اور ہمارے یہاں اسی طرح خود نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کیا کچھ ہے. وحی کی حقیقت, اقرا کی کہانی یعنی اقرا کا واقعہ اگر سننا ہو تو اس سے سنیے, جس نے کہا ہے کہ میں نور وحی و رسالت دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا.
محمد
نہج البلاغہ میں ایک بلند صلوات پڑھے محمد والے. ایک اور بلند در صلوات پڑھے. نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے, خطبہ قاصعہ, اس میں ایک جملہ ہے, فرماتے ہیں کنت ارى نورا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ. میں نور وحی اور نور رسالت کو دیکھتا تھا. نور وحی اور نور رسالت, نور وحی, نور وحی, نور وحی اور نور رسالت کو دیکھتا تھا اور نبوت کی نکھت کو, نبوت کی خوشبو کو سونگتا تھا. اب اسی وحی کے تعلق سے ایک بات اور عرض کر لینے دیجئے تاکہ ذہن کے آفاق ذرا اور کھل جائیں. سب کے لیے گزارش کر رہا ہوں, یہ کوئی مسلکی گفتگو نہیں ہے. خدا کی عظمت کو پہچانے, نبی کی عظمت کو پہچانے. اگر میں کوئی پیغامبر آپ کے پاس بھیجوں براہ راست, تو آپ کو اس پیغامبر کو پہچاننا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ پہچانے ہی گے نہیں کہ یہ پیغامبر ہے یا کوئی اور, تو پیغام محفوظ رہے گا, پیغام منتقل ہوگا, پیغام پہ یقین اور اعتماد پیدا ہوگا؟ نہیں. اب بعض بیویوں سے روایتیں ہیں, بعض لوگوں سے روایتیں ہیں کہ حضور پر جب شروع میں وحی نازل ہوتی تھی تو حضور پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہ جبرائیل ہیں یا کوئی اور. یہ نبوت کا بیان ہے, یہ رسالت کی عظمت ہے کہ مثلا غار حرا میں آئے, پیغام دے گئے تو آپ لرستے ہوئے, کانپتے ہوئے, ڈرتے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے اپنی زوجہ جناب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ آج عجیب واقعہ ہوا, سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا, سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا, کون تھا, فرشتہ تھا, جن تھا, شیطان تھا, کون تھا؟ نعوذ باللہ من ذلک, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. پیغمبر خود پہلی منزل میں اگر شبہے میں مبتلا ہیں تو پھر پیغمبر پر ایمان والے, ایمان لانے والے یقین کہاں سے لائیں گے؟ کیا کیا مسلمانوں نے لکھ رکھا ہے اپنی کتابوں میں. عجب پہلی وحی نہیں, مان لیے پہلی بار جو وحی آئی تھی اس میں شک و شبہ ہو گیا, جب پہلی بار ایک بار ہو گیا تعلق قائم, اب دوبارہ تو پیغامبر کو پہچاننے میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. اب معلوم ہوا کہ آپ اپنے بیت الشرف میں تشریف فرما ہے, غار میں نہیں, غار حرا میں نہیں, مکے میں بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بیت الشرف میں ہیں. اور ایک مرتبہ کہتے ہیں پھر وہ نظر آیا, پھر وہ نظر آیا, پتا نہیں کون ہے, فرشتہ ہے یا شیطان ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس وقت جناب خدیجہ فرماتی ہیں تم میرے قریب آ جاؤ, تم میرے قریب آ جاؤ, تم میرے قریب. اور لوگ یہ پڑھتے ہیں اور مجمع سر دھنتا ہے, کس نے سحر کر دیا عقلوں پر تمہاری مسلمانوں, کس نے جادو کر دیا؟ یہ عظمت نبوت ہے, یہ عظمت وحی ہے, یہ عظمت رسالت ہے, یہ ناموس مصطفیٰ کی عظمت ہے. بی بی خدیجہ فرما رہی ہے میرے قریب آ جاؤ. اللہ نے رسالت کس پر نازل کی تھی, خدیجہ پر یا مصطفیٰ پر؟ میرے قریب آ جاؤ, بتاؤ. اچھا میرے بالکل زانوں پہ بیٹھ جاؤ, بتاؤ کیا اب بھی وہ نظر آ رہا ہے؟ فرمایا ہاں اب بھی نظر آ رہا ہے, اب بھی نظر آ رہا ہے. اچھا اپنا سر میرے سینے کے قریب یا میرے لباس کے اندر ایسے لے آؤ, اب بھی نظر آئے گا؟ اب نہیں نظر آئے گا. پھر یہ یقیناً جبرائیل ہے, ये शैतान नहीं हो सकता, अगर शैतान होता जिन होता तो ये नऊज़ु बिल्लाह इसमें हया ना होती, गैरत ना होती, अब भी रहता। मगर तुम अब मेरे इतने करीब हो गए हो और उसने आंखें फेर ली चला गया, इसका मतलब ये फरिश्ता है। क्या मेयार है फरिश्ते को पहचानने का? रसूल नहीं पहचान रहे हैं कि ये जिब्राइल हैं। खदीजा मुख्तलिफ तरीकों से आजमा कर बता रही है मोहम्मद ये जिब्राइल हैं। ये है मुसलमानों का लिटरेचर, ये है रिवायतें, ये है हदीसें। इस तरह आपने अपने नबी को पहचाना है और 1400 बरस गुजर गए, 1500 बरस गुजर गए। अगर नबी की नबूवत और वही की हकीकत यही है तो फिर मुसलमान यकीन में कैसे पुख्ता हो सकता है? रसूल खुद अल्लाह भेजने वाला किसके पास? रसूल के पास। किसको भेजने वाला? जिब्राइल को। और रसूल पहचान नहीं पा रहे। क्या लिटरेचर है, क्या सही सही किताबों में उम्दा उम्दा हदीसें लिखी हुई। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। मुसलमानों अजमत रिसालत को पहचानो, मुसलमानों अजमत नबूवत को पहचानो, मुसलमानों नामूस वही को पहचानो और उन हस्तियों से तारुफ हासिल करो जो नूर नबूवत देखते थे, जो नूर रिसालत देखते थे, जो खुशबू नबूवत सूंघते थे, जो नखत नबूवत सूंघते थे, जिन्हें रसूल ने अपने अज्जा करार दिया है। रसूल ने जिनसे मिन्नियत का रिश्ता कायम किया है। अली से फरमाया अली व मिन्नी व अना मैन, हसन के लिए फरमाया हसन व मिन्नी, हुसैन के लिए फरमाया हुसैन व मिन्नी। अगर वही का वही फलसफा है तो यकीन फरमाइए कयामत तक कोई सही तौर पर जहीन इंसान, अकलमंद इंसान, दानिशमंद इंसान, कोई हकीम, कोई फलसफी, कोई आरिफ ईमान नहीं ला सकता, यकीन नहीं हासिल कर सकता। लेकिन अगर वही की हकीकत को जानना हो, इसीलिए बस अब एक गुरेज है, वक्त गुजर गया, बहुत समेट के बहुत ताकत जमा करके आया था और जो कुछ अर्ज करना चाहता था आज वो रह गई बातें। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह अभी चंद शबे हैं, गुजारिश करूंगा। ये जुमला अलबत्ता पहले अर्ज कर चुका हूं कि किस वक्त तारीख आलम में हुसैन का जुहूर हुआ है, किस वक्त, किस वक्त? जब तख्त बैठने वाले बागी शाम की जबान से वही का इनकार हो रहा था। किस चीज का इनकार हो रहा था? वही का इनकार, नबूवत का इनकार, असल नबूवत का इनकार। लोग यजीद को मुसलमान साबित करना चाहते हैं, लोग यजीद को मुसलमान साबित करना चाहते हैं और यह बहस है कि वो मुसलमान था तो उस पर लान जायज है या नहीं। मैं तो हर उस शख्स के इस्लाम पर शुभे की निगाह डालता हूं जो ये बहस करे कि यजीद पर लान जायज है या नहीं। कोई फकीह, कोई मुज्तहिद ये बहस करे कि यजीद पर लानत जायज है या नहीं, समझ लीजिए ये न फकीह है, न मुज्तहिद, न आरिफ। इसका किसी भी चीज से ताल्लुक हो सकता है मगर खुदा से ताल्लुक नहीं है। किसी दरबार से हो सकता है, किसी सरकार से हो सकता है, किसी मसलक से हो सकता है, किसी गुरोह से हो सकता है, मगर खुदा से ताल्लुक नहीं हो सकता। इसलिए कि यजीद की जबान पर क्या था? लाइबत बनू हाशिम बिल मुल्क फला, ملکن جا اولا وحی نزل. یہ تو بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا، ایک ڈھونگ رچا تھا، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا، نہ کوئی ملک آیا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. یہ انکار ختم نبوت نہیں ہے، یہ انکار اصل نبوت ہے. آپ حضرات بعض ملکوں میں بیٹھ کر بحث ختم نبوت کی کرتے ہیں اور ان لوگوں کے اسلام کو زیر سوال لاتے ہیں جو ختم نبوت میں شبہ کرتے ہیں، اور جو اصل نبوت میں شبہ کرے وہ رحمت اللہ تعالی علیہ. یا دوہرا معیار ہے، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا. اصل نبوت میں شبہ، انکار شبہ نہیں انکار. لعبت بنو ہاشم، بنو ہاشم نے کھیل کھیلا تھا، ڈھونگ رچا تھا، کس کی خاطر؟ ملک کی خاطر، اقتدار کی خاطر، حکومت کی خاطر. دیکھیں یہ فکر بنیادی فکر ہے، یاد رکھیے. آج تک بہت سے مسلمان اسلام کے معنی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تو بس اسلام خطرے میں. اسلام کی حکومت زمین پر قائم بعد میں کرو، اپنے دلوں پر پہلے قائم کرو. جو صالح اسلامی حکومتیں ہیں ان کی آبرو اپنی جگہ محفوظ. لیکن یہ جو ادھر ادھر سے پیدا ہو جاتے ہیں، جو اسلحے کے علاوہ کوئی زبان نہیں سمجھتے. میں کل بھی عرض کر چکا ہوں، کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے میری، لیکن ایک بات دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. ایک طرف اسلامی حکومت قائم کرنے کا وہ طریقہ ہے کہ بچوں کو ذبح کیا جائے، عورتوں کو اسیر کیا جائے، بازاروں میں کنیز بنا کر بیچا جائے، اپنے ہی کلمہ گویوں کو ذبح کیا جائے، اور وہ کردار کے جو خود ان کو بنانے والے ہیں وہ انہیں ڈس اون کریں. اور فرمائیں آپ، واقعی ایسے موڑ پہ گفتگو پہنچ جاتی ہے کہ مجھے پھر ایسے مقامات پر لفظ ڈھونڈنے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈکشنری میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں. بس اس سے زیادہ کیا عرض کر، بعض الفاظ ایسے ہیں جو ہم لوگوں کے یہاں شرفا کے گھرانوں میں بولے نہیں جاتے، تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے مجھ جیسے طالب علم کو تو ڈکشنری کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ میری زندگی کا واقعہ ہے، المیہ ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب میرے سامنے دشنام دے کر چلے گئے، میری سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا انہوں نے، کس سے پوچھتا، ایک بزرگ سے پوچھا بھائی اس لفظ کے کیا معنی ہے، تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا. بس میں سمجھ گیا کہ یہ کچھ نازیبا لفظ ہے. جا کے ڈکشنری میں ڈھونڈتا رہا تو الحمدللہ مہذب اللغات میں وہ لفظ مل گیا. پروردگار بلندیاں عطا فرمائے جناب مرزا مہذب لکھنوی صاحب کو، یادگار کارنامہ ہے اس میں کوئی شک نہیں. میں عرض کر رہا ہوں مجبوری ہوتی ہے ہم جیسوں کی. جو خود جنم دینے والا ہے وہ ڈس اون کرے تو اسے کیا کہیں گے؟ جو پیدا کرنے والا ہے وہ ڈس اون کر رہا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ کیا عنوان ہے؟ اب داعش کو کیا کہیں گے؟ بہرحال ایک یہ روش ہے کہ ہم بس زبان شمشیر اور کوئی زبان نہیں. میرا کوئی تعلق، میرا پاسپورٹ انڈین ہے، میرا ایرانی حکومت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اور اس کے بعد آیت اللہ العظمہ خامنہ ای صاحب نے جو حکومت قائم کی ہے وہ بزور شمشیر نہیں. یہاں نظر آتا ہے ان کی روش کو، ان کے رویے کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے کم از کم درس وہاں سے لیا ہے جہاں تلوار اصل نہیں ہے, مودت اصل ہے, محبت اصل ہے, معرفت اصل ہے, علم اصل ہے, سلیقہ اصل ہے, قانون اصل ہے. سبات قدم سے, کس سبات قدم سے, کس صبر سے, کس پامردی کے ساتھ, کس طرح اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں, اور اگر دوسری جگہوں پر بھی جنگ کی آگ بھڑکائی جائے تو کس طرح اسے بجھانے میں مدد کرتے ہیں. رویے الگ الگ ہیں. یہ اور بات ہے کہ ماشاءاللہ آج کا میڈیا, میڈیا بھی تو انڈسٹری ہے, جیسے ریلیجن انڈسٹری ہے ویسے میڈیا انڈسٹری ہے. جب مذہبی لوگ بک جاتے ہیں تو یہ بیچارے میڈیا کے لوگ کیسے نہیں بک سکتے بھائی, سبھی بک جاتے ہیں, مذہبی لوگ بھی بک جاتے ہیں, میڈیا کے لوگ بھی بک جاتے ہیں. تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جنو کا نام خیرت اور خیرت کا نام جنو. ورنہ جو مکتب وحی کے, مکتب اہل بیت کے پروردہ علماء ہیں, ان کے یہاں تلوار کو ہمیشہ ثانوی درجہ رہا. بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, مگر بہرحال یہ سب وہ پیغامات ہیں جو پہنچانا ضروری ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ ذرا غور فرمائیے, ٹھہریے غور فرمائیے. پوری کائنات کی تاریخ پڑھیے, تاریخ آدم, تاریخ بشر. خدا کی قسم وہ حکومت جو سرکار رسالت مآب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی مدینہ منورہ میں, مدینہ منورہ میں کیسی حکومت تھی. حالانکہ یہ بحث ایسی ہے کہ خود اس پر ایک دو اشرے پڑھے جا سکتے ہیں. حضور نے کیسی حکومت قائم کی تھی, کس طرح قائم کی تھی, یعنی حضور کے سربراہ مملکت ہونے کے لیے الیکشن ہوا تھا, سلیکشن ہوا تھا, ریفرنڈم ہوا تھا. خدا کی قسم کس طرح مصطفیٰ نے حکومت کی ہے. ہماری موجودہ پولیٹیکل سائنس کی ڈکشنریوں میں کوئی پراپر ٹرمینالوجی ہے نہیں جس سے ہم ڈسکرائب کر سکیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح حکومت قائم کی. حضور کی حکومت, اور چونکہ وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں, اس لیے ایک جملے میں سمیٹ کر بڑی لمبی چوڑی بحث آگے بڑھ جاؤں. آپ نے بار بار سنا ہوگا, بار بار سنا ہوگا کہ سیاست کا خاص گر کیا ہے, ڈیوائیڈ اینڈ رول. اور کیا آپ کہیں وہ پلیٹونک تھیوری نہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا. ڈیوائیڈ اینڈ, تقسیم کرو حکومت کرو, توڑ پھوڑ کرو قبضہ کرو, اجاڑو پھر بسانے کے بہانے سے خود آباد ہو جاؤ. اجاڑو پھر بسانے کے بہانے سے خود آباد. یہ ہے سیاست, یہ وہ سیاست ہے جو 19ویں صدی اور 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی سیاست کے معنی ہے لڑاؤ اور حکومت کرو. ممکن ہے کہ فرعون اور نمرود وغیرہ کے زمانوں میں بھی یہی سب ہو رہا ہو. میں نے جہاں تک مطالعہ کیا, واحد سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہے. جو قائم ہی اس بنیاد پر ہوئی, اور قرآن مجید نے اس کا احسان جتایا ہے, اور تاریخ گواہ ہے کہ جو لڑنے والے قبیلے تھے ان میں اتحاد پیدا کر دیا, اس لیے انہوں نے حکومت تسلیم کی. ان کو جاؤ وہ ان کو جاؤ. اور ہمارے یہاں ایک کنبے میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ حکومت کر سکیں. بھائی کو بھائی سے جدا کرنا, بیٹی کو باپ سے جدا
کرنا، بھتیجے کو چچا سے جدا کرنا، یہ سیاست ہے۔ حضور نے اوس و خزرج کے درمیان اور چھوٹے چھوٹے نہ جانے کتنے جہاں بھی جنگ تھی، جدل کا ماحول تھا، لڑائیاں تھیں، ان سب میں تالیف قلب کر کے، دلوں کو موہ کے، محبت ڈال کے اس طرح شیر و شکر بنا دیا کہ سب نے خود بخود حکومت تسلیم کر لی۔ خدا کی قسم، انسانیت کی تاریخ میں نہ کوئی ایسا حکمراں پیدا ہوا ہے، نہ کوئی ایسی حکومت قائم ہوئی جیسا حکمراں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محدود وقت میں کیا کچھ عرض کر سکتا ہوں، یہ ہر فقرہ تقریر کا ایک مستقل موضوع ہے۔ اب دامن بیان کو سمیٹتا ہوں۔ اسلام دین محبت ہے، اسلام دین معرفت ہے، اسلام دین علم ہے، اسلام دین حقیقت ہے، اسلام نور ہے، اور اس لیے یہ اگر کہیں سے حاصل ہو سکتا ہے تو نورانی شخصیتوں کے حوالے سے۔ یہ ان سے حاصل ہو سکتا ہے کہ جو حق کے ساتھ رہے ہوں، حق جن کے ساتھ رہا ہو، جن سے حق کبھی جدا نہ ہو سکتا ہو۔ اور یہ سندیں کہاں ملیں گی؟ پیغمبر سے پوچھئے، پیغمبر نے فرمایا ہے علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ کوئی معتبر محدث، کوئی بھی نواصب کے پاس بھی چلے جائے، اگر وہ علم حدیث پر گفتگو کریں گے تو اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے کہ حضور نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد دعا فرمائی، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں۔ اب میں دست ادب جوڑ کے بس اتنا پوچھتا ہوں مسلمانوں سے، مسلمانوں، پیارے مسلمانوں، عزیز مسلمانوں، عظیم مسلمانوں، شمع نبوت پر جان چھڑکنے والے مسلمانوں، پروانہ رسالت بن کر شہید ہونے والے مسلمانوں، یہ بتاؤ، یہ رسول محمد ابن عبداللہ، یہ در یتیم آمنہ، اللہ کو پیارا تھا یا نہیں؟ اللہ نے اس رسول کی دعا سنی یا نہیں؟ اللہ سے دعا کی تھی نا، حق ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں۔ تو چاہے پہلی منزل ہو، دوسری منزل ہو، تیسری منزل ہو، آخری منزل ہو، جہاں جہاں علی ہوں گے حق وہاں ہوگا۔ چوراہوں پر اور چوپالوں پر حیران نہیں ملے گا، حق کو معلوم ہے کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے، حق تو وہاں ہوگا جہاں علی کے نقش قدم ہوں گے۔ اور یہ خصوصیت اس پاکیزہ نسل کی ہے، بس ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے عاشور کے واقعات کا، اور اصحاب نے، عزیزوں نے اٹھ اٹھ کے عہد وفا کی تجدید کی، تو امام حسن کا ایک بچہ
جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، اٹھا، بھولا سا نورانی چہرہ ہے، نورانی چہرہ ہے، قد اتنا ہے کہ کوئی زرہ اس کے قد کے لائق نہیں ہے، اٹھا اپنی جگہ سے، امو جان کیا میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے یا نہیں؟ کہا بیٹے پہلے یہ بتا موت کیسی لگتی ہے؟ تو معلوم ہے جواب دینے والے بچے نے کیا کہا، یہ ہے ذریت فاطمہ، یہ ہے ذریت علی، یہ ہے نسل علی، امو جان کیا ہم حق پر نہیں آئے؟ بیٹے ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ کافر احلا من العسل، حق پر مرنا تو پھر موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، کیا جواب ہے، کیا گفتگو ہے، کیا مکالمہ ہے؟ بس اب آپ آمادہ ہیں، پروردگار آپ کی آنکھوں کو غم حسین میں کبھی خشک نہ رکھے، اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی غم نہ دے، جن ماؤں کے پاس بچے ہیں اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے، کسی کو وہ منظر نہ دیکھنا پڑے جو بی بی ام فروا نے دیکھا، کل میں نے عرض کیا تھا نا کربلا میں 9 مائیں تھیں جن کی آنکھوں کے سامنے بچے ذبح کر دیے گئے، قیامت تک کوئی خاتون یا کوئی فرد بی بی جناب ام فروا کے دل کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جس منظر کو دیکھنے کی حسین تاب نہ لا سکے اس منظر کو اور کون برداشت کر سکتا ہے، جس منظر کو دیکھنے کی تاب حسین نہ لا سکے، آپ کو معلوم ہے آقا حسین کی شجاعت، صبر، ثبات قدم، تاریخ میں دشمنوں نے لکھا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی شجاع اور صابر نہیں دیکھا، جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی جاتی تھیں حسین کا چہرہ درخشاں ہوتا جاتا تھا، دمکتا جاتا تھا، کہیں کوئی علامت نہیں تھی ضعف کی، کمزوری کی، خوف کی، غم کی کوئی علامت نہیں تھی، صدموں کی کوئی علامت چہرے سے اندازہ نہیں ہوتا تھا، اور بار بار آج یہ جملہ پڑھ کر آیا ہوں میں ایک مورخ کی کتاب میں، جو مورخ بہرحال مسلک اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ بار بار ہجوم ہوتا تھا حسین کے، ایک ایک صحابی کی شہادت کے بعد ہجوم ہوتا تھا، اور جس وقت اور حسین تلوار لے کر اس طرح جہاد کرتے تھے کہ وہ سارا ہجوم بکھر کے رہ جاتا، کس میں طاقت ہے جو آقا حسین کے صبر کو، ثبات کو، شجاعت کو سمجھ سکے، لیکن جس وقت قاسم آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے امو جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، تو یہ بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آقا حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا اور اتنا روئے کہ حسین بھی غش کھا کے گرے زمین پر، قاسم یہ لمحے ہوتے ہیں، یہ گریا بزدلی کا گریا نہیں ہوتا، کیا کیا یادیں آقا حسین کو تازہ ہو گئی یادیں، یہ روایت ہے، روایت آقا حسین بھی غش کھا کے زمین پر گر گئے، قاسم بھی پھر اٹھے، پھر سینے سے لگایا، خوب روئے، خوب گریا کیا، اور اس کے بعد میدان کی طرف بھیج دیا، اور
कुछ देर इस बच्चे ने जंग की, खूब जंग की, बड़े बड़े सूरमाओं को तह तह किया, मगर ये बच्चा बच्चा है, बच्चा है। देखिए ना, एक तो जिस्म पर कोई जरा नहीं है, सर पे कोई खोद नहीं है, यही कपड़े का एक अमामा है, हल्का सा कुर्ता है, हाथ में एक तलवार है। लड़ते लड़ते रकाब से एक मर्तबा पांव उलझा तो नालायन का तस्मा टूट गया। मैदान जंग में यह है बचपना, झुक कर किस मासूमियत से नालायन का तस्मा खुद दुरुस्त करने लगे। बस ये लम्हा वो था कि एक दुश्मन करीब आया और उसने एक गुर्ज सर पे मारा। अब संभला ना गया, जमीन पर आए और आते आते कहा, चचा जान मदद कीजिए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, काश ये रातें तमाम न हो और हम कयाम कयामत तक हुसैन पर गिरिया करते रहे। हुसैन पर गिरिए का हक कोई अदा कर सकता है? कोई हुसैन को कासिम का पुरसा दे सकता है? कोई उम्मे फरवा को कासिम का पुरसा दे सकता है? किसी में सकत है जो तसल्ली दे सके, दिलासा दे सके? ये वाहिद आवाज है जिसने हुसैन को मदद के लिए पुकारा है। ये भी बचपन के तकाजे, ये वाहिद आवाज है, वाहिद आवाज। वरना हर शहीद शहादत के वक्त कहता था, आका आप पर आखिरी सलाम, बस मदद के लिए कोई नहीं पुकारता था। ये बच्चा है, ये बच्चा है, इसने कहा, चाचा जान मदद को आइए। आका हुसैन तेजी से घोड़ा बढ़ाकर आगे बढ़े, लेकिन जब करीब गए तो देखा एक शकी है, चाहता है कासिम का सर कलम करे। ये मंजर हुसैन से देखा न गया। गजब की तरह गरज कर उसे आवाज दी, तेरी ये मजाल है मेरे होते हुए कासिम का सर कलम करे। आपकी आवाजें बुलंद हैं, आपकी आवाजें बुलंद हैं, इसलिए और वक्त गुजर चुका, इसलिए इजाजत दीजिए, अब मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा, सकत नहीं है, दो जुमले अर्ज करूंगा। दो आका हुसैन से दस्ते दम जो, आका हुसैन, आका, आप जैसा शुजा, आप जैसा साबिर, आप जैसा से बात कदम रखने वाला एक कासिम का गला कटते हुए न देख सका। आपके बाद बीबियों ने अकबर देखा और मोहम्मद का गला कटते देखा, आपका गला कटते देखा। किसमें सकत है जो ज़ैनब को दांत दे सके? किसमें कुव्वत है जो लैला और रबाब को दांत दे सके? कैसे बीबियों ने देखा होगा, कैसे देखा होगा, जब इनके सामने सबके गले कटे हैं और नैज़ों पे बुलंद किए गए। बस आखिरी फिक्रा अर्ज करूं, आका हुसैन के कलाम को सुनकर वो शकी दूर हुआ, मगर मगर आका ने चाहा कि उसे सजा दे। जिस जब उस पे हमला किया तो फौजों में हलचल पैदा हो गई और उस वक्त इधर के सवार उधर, उधर के सवार उधर, फौजों की आमद और रफ्त में वो बच्चा जिसने मदद के लिए पुकारा था, घोड़ों की टापों से जीते जी पामाल हो गया। अब हुसैन लाशा नहीं लाए, कासिम के बदन के टुकड़े रेदा में खैमगा की तरफ आए। वाह हुसैन, वाह हसन, वाह अलिया, वाह मोहम्मद, मातम हुसैन।